قریب قریب ہو جائے میرے ساتھی. آپ لوگوں نے تراویوں کے بعد کھا لیا ہوگا, آرام کر لیا ہوگا. ہماری تو مسلسل گاڑی چل رہی, دیر بھی اس لیے ہو گئی, کہیں اور بیانات تھے دو تین, تو آپ نے تو ریسٹ کر لیا ماشاءاللہ. چہرے پہ تازگی ہے ماشاءاللہ. اور ہماری تازگی آپ لوگوں کو دیکھ کر ہوتی ہے, آپ لوگوں کو دیکھ کر ہم لوگ تازے ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ. جوانیاں, صحت, شباب, اور پھر اللہ نے آپ کو اپنے گھر میں بٹھا دیا, تو آپ لوگوں کو دیکھ کر ہمارے اندر تازگی آ جاتی ہے اور اللہ طاقت پیدا کر دیتا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک حدیث میں آیا ہے کہ ہر گناہ کا عذاب حق تعالی شانو جب تک چاہتے ہیں مؤخر فرما دیتے ہیں, لیکن والدین کی نافرمانی کا وبال بہت جلد ہوتا ہے. زندگی ہی میں مرنے سے پہلے پہلے اس کا وبال بھگتنا پڑتا ہے.
والد کافری کیوں نہ ہو, بحثیت والد کے اس کی خدمت کرنا ضروری ہے. والد کتنا ہی دین سے دور کیوں نہ ہو, بحثیت والد کی اس کی خدمت کرنا ضروری ہے. اور ہمارے والدین تو الحمدللہ مسلمان ہیں, دین سے محبت کرتے ہیں. تو میرے عزیزوں, جنت ہے ان کے قدموں میں اور جنت ہے ان کی خدمت میں. اور چند چیزیں ایسی ہیں جس سے آدمی کا رزق بڑھتا ہے, چند چیزوں سے رزق بڑھتا ہے. ان میں ایک چیز ہے, یا رسول اللہ احب ان یوسی علی رزقی, میں چاہتا ہوں میرا رزق کشادہ ہو جائے. آپ نے فرمایا تم الطہارہ حتی یوسی علیک رزقک, ہمیشہ طہارت کی زندگی گزارو, تمہاری زندگی میں گناہوں کی نجاست بھی نہ ہو, اور تم ہمیشہ باوضو رہا کرو, اس سے تمہارے رزق کی تنگی دور ہو جائے گی. ایک نسخہ یہ ہے. دوسرا نسخہ, فقل تستغفرو ویمددکم باموال, ندامت سے معافی مانگنے لگ جاؤں زندگی میں, تو اس سے بھی فرمایا ویمددکم باموال, اللہ تمہارا مال بڑھا دے گا, تمہاری معیشت معاش اچھا کر دے گا. تیسری چیز, امن یتق اللہ ویرزقہ من حیث لا یحتسب, تمہاری زندگی میں احتیاط آ گئی کہ گناہ نہ ہونے پائے, یہ بھی وہ نیکی ہے جس سے اللہ کہتا ہے کہ تمہاری معاشی معاملات کو میں وہاں سے حل کروں گا جہاں تمہارے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہوگا. چوتھی چیز, فرمایا وَيُرْمِ الصدقات, غریب کتنا ہی کیوں نہ ہو لیکن صدقے کی عادت بن جائے, اللہ اس کی فقر ختم کر دیں گے. صدقے میں یہ طاقت ہے, اس سے اللہ مال بڑھا دیتے. پانچویں چیز, صلہ رحمی, صلہ رحمی. اللہ کے نبی نے فرمایا صلہ رحمی کرنے والا سب سے اچھا سلوک کے محتاج میرے ماں باپ ہیں, پھر رشتہ دار ہیں. صلہ رحمی کرنے والا اللہ اس کا رزق بڑھا دیتا ہے, تو والدین کے حسن سلوک میں آخرت کے سنورنا بھی ہے اور دنیا کے اندر رزق کی برکت کا بہت بڑا ذریعہ بھی ہے. تو خوش نصیب ہوتے ہیں وہ ماں باپ, وہ اولاد جن کو اللہ ماں باپ دے دے اور پھر ان کی خدمت کی توفیق نصیب فرما دے. ماں باپ سے دعائیں لیا کرو. کسی بزرگ شیخ کی اتنی دعائیں مؤثر نہیں ہوتی جتنی والدین کی دعائیں اپنے بچوں کے لیے مؤثر ہوتی ہیں. بڑے سے بڑے پیر فقیر کی دعا اتنی اثر نہیں کرتی جتنی ماں باپ کی دعائیں اپنی اولاد کے لیے اثر کیا کرتی ہیں. دعائیں لیا کرو اپنی اماں سے, دعائیں لیا کرو اپنے ابا سے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم پاک دامن رہو تمہاری عورتیں بھی پاک دامن رہیں گی.
ہاں, میں نے اگلے دن حدیث بھی عرض کی تھی نا, عرض کی تھی کہ تم پاک دامن رہو گے تمہاری عورتیں پاک دامن رہیں گی. کیا لفظ ہیں عربی کے؟ عفو تعفو نساؤکم, تم پاک دامن رہو تمہاری عورتیں پاک دامن رہیں گی. میرے عزیزو, میں نے پاک دامنی کو راستے سے, میں نے پاک دامنی کو خطرے میں ڈالا, گویا کہ دوسروں کو اپنے گھر کی راہ دکھائی, دوسروں کو اپنے گھر کی راہ دکھائی, دوسروں کو اپنے گھر کی راہ دکھائی. ایک آدمی سونے کا کام کرتا تھا اور اس کے گھر میں پانی پلانے والا ساقی, ہاں پانی بھرنے والا پلانے والا بھی اس کے گھر میں موجود تھا, خود گولڈ کا کام کرتا تھا. ایک بچی آئی اور اس سے اس نے سونے کی, جسے کہیں کہ چوڑیاں خریدی, اور چوڑیاں پہناتے ہوئے اس نے اس کا ہاتھ یوں دبا لیا. بسا اوقات اللہ رب العزت کسی چیز کا ریئیکشن کے لیے مہینے اور سالوں کا انتظار نہیں فرماتے, جلدی بھی دکھاتے ہیں. وہ ہر گھر آیا تو اپنی اہلیہ کو روتا ہوا پایا, کہا خیریت ہے, کیوں رو رہی ہو؟ کہا یہ ہمارا ملازم ہے, اس پر اتنا اعتماد تھا, اس نے آج بہت ہی گھٹی حرکت کی ہے, اس نے آج میرا ہاتھ دبا لیا, ہاتھ دبا لیا. تو اسے فوراً احساس ہوا اللہ نے دکان کا یہاں دکھا دیا ہے, دکان کا یہاں دکھا دیا ہے. امام شافعی فرمایا کرتے تھے, تم کسی کی بیٹی بہنا سے زنا کرو گے, یاد رکھنا یہ تمہارے گھر پہ قرضہ ہے, یاد رکھنا یہ تمہارے گھر پہ قرضہ ہے, کوئی نہ کوئی تمہارے گھر کی عورت اس قرضے کو ضرور چکائے گی. تم نے دوسروں کی بیٹی بہنا کے ساتھ یہ زیادتی کی ہے, یہ تمہارے گھر پہ قرضہ ہے, کل تمہاری بیٹی بھی ہوگی, تمہاری بہنا بھی ہوگی, یہ قرضہ کسی نہ کسی کو چکانا پڑے گا. اندھیر نگری نہیں ہے بھائی, اندھیر نگری نہیں ہے, دیر سویر ہوتی ہے, ریئیکشن بھی آیا کرتا ہے, ریئیکشن بھی آیا کرتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پاک, عفو تعفو نساؤکم, تم پاک دامن رہو تمہاری عورتیں پاک دامن رہیں گی. تمہاری عورتیں, ہم سب قصوروار ہیں, اللہ نے اگر آج ہماری زندگیوں میں ان گناہوں کا ریئیکشن ہمارے گھروں میں نہیں دکھایا, تو میرے عزیزو خلوت تنہائیوں میں بیٹھ کر اللہ سے معاملہ صاف کر لو, تاکہ کہیں اس کا ہماری زندگی میں ریئیکشن نہ آئے. ہم سب قصوروار ہیں, غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں, خلوت تنہائی میں معاملہ اللہ سے صاف کر لو تاکہ اس ریئیکشن سے محفوظ ہو سکے. توبہ ایک ایسی دولت اللہ نے رکھی ہے, یہ دروازہ ایسا کھلا رکھا ہے کہ ندامت کے بعد ان گناہوں کے ریئیکشن سے بچا جا سکتا ہے.
تم اپنے والدین کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرو تو تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اور کتنے اہتمام سے فرمایا ہے, فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ تم لوگ نیک کاموں کا حکم کرتے رہو اور بری باتوں سے روکتے رہو, ورنہ حق تعالی شانہ تم پر عذاب نازل فرمائیں گے اور تم لوگ اس وقت دعا بھی کرو گے تو قبول نہ ہوگی.
مسلمانوں کا کام تو یہ تھا, اسلام کو پھیلانا, اسلام کی خدمت کرنا, دین کو پھیلانا, یہ مسلمانوں کے کام تھے. لیکن پتہ نہیں کیسے کیسے کاموں کو انہوں نے کام بنا لیا ہے اور جو کام تھا اس کام کو ہی چھوڑ دیا ہے. عجیب سی بات ہے, جس کے لیے یہ پیدا ہوئے, جس کے لیے ان کو اللہ کے نبی کی امت سے پیدا ہونے کا اعزاز ہے, وہ تو انہوں نے چھوڑ ہی دیا ہے. ورنہ مسلمان گناہ دیکھے اور پریشان نہ ہو, گناہ دیکھے اور اسے نہ روکے, عجیب سی بات ہے. سانپ بچھو گھر میں آ جائیں سب پریشان ہو جائیں, اور گناہوں کے سانپ بچھو کو گھروں میں خود لے کے آتے ہیں. گھر میں آگ بھڑک جائے سب بے چین ہو جائیں, اور گناہوں کی آگ خود بھڑکائی ہوئی ہے گھر کے اندر, خود آگ بھڑکائی ہوئی گھروں کے اندر, عجیب سی بات ہے.
دوسری حدیث میں کہ تم لوگ نیک کاموں کا حکم کرتے رہو اور بری باتوں سے روکتے رہو اس سے قبل کہ ایسا وقت آ جائے جس میں تم دعا کرو تو وہ بھی قبول نہ ہو۔ ایک حدیث میں ہے کہ حق تعالی شانہ چند آدمیوں کے کسی کام کے کرنے سے عام عذاب نازل نہیں فرماتے جب تک کہ ان لوگوں کے سامنے وہ کام کیا جائے اور وہ اس کے روکنے پر قادر ہوں اور نہ روکیں، اور جب یہ نوبت آ جائے تو پھر عام و خاص سب ہی کو عذاب ہوتا ہے۔
آفات وبائیں چند آدمیوں کی غلطیوں کی وجہ سے نہیں آیا کرتی، بلکہ چند آدمی غلطیاں کرتے ہیں اور دوسرے ان غلطیوں کو نہیں روکتے، دونوں گناہ میں شریک ہو جاتے ہیں، پھر عمومی آفات آتی ہیں، پھر قومی سطح پہ مسائل کھڑے ہوتے ہیں، پھر قومی سطح پہ عذاب آیا کرتے ہیں۔
یہی اسباب ہیں جن کی وجہ سے آج کل نئی نئی آفات، زلزلے، طوفان، قحط، ریلوں کا ٹکرانا وغیرہ وغیرہ ایسے ایسے حوادث روز مرہ ہو گئے ہیں جن کی حد نہیں۔
اچھا مسئلہ کیا ہے، بڑا عذاب ایک اور ہے کہ یہ سارے آفتے بھی ہم دیکھ رہے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں یہ کیوں ہوا، اس وجہ سے ہوا، کیوں ہوا، اس وجہ سے ہوا، کیوں ہوا، اس وجہ سے ہوا، جو نبی بتا رہا ادھر تو ہماری نسل قوم کا ذہن جاتا ہی نہیں ہے، کہتے ہیں یہ پرانی بات ہے۔ یہ سب چیزیں سنتی بھی ہیں دیکھتی بھی ہیں لیکن ادھر ذہن کسی کا نہیں جاتا کہ ہم کر کیا رہے ہیں، یہ اس کا بھی ریئیکشن ہو سکتا ہے، ہمارا پیغمبر تو کہہ رہا ہے یہ اس کا ریئیکشن ہے اور ہم نے پتہ نہیں ان چیزوں کو کدھر لے کر، کوئی کہتا پلیٹیں آپس میں مل گئی تو یوں ہو گیا، موسم یوں ہو گیا تو یوں ہو گیا، تو پلیٹیں کس کے اختیار میں، موسم کس کے اختیار میں،
نئے نئے امراض اور نئے نئے مصائب ایسے روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں جو پہلے کبھی برسوں میں بھی پیش نہیں آتے تھے۔
عجیب و غریب قسم کی بیماریاں، اللہ امان والا حفیظ، اللہ ہمیشہ محفوظ فرمائے، عجیب و غریب قسم کی بیماریاں سننے میں آ رہی ہیں، بچے پیدا ہو رہے ہیں عجیب بیماریاں لے کے پیدا ہو رہے ہیں، عجیب و غریب۔
اخبار پڑھنے والے حضرات اس سے بہت زیادہ واقف ہیں، اور چونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا دروازہ بھی تقریباً بند ہے اس لیے دعاؤں کے قبول ہونے کی امید بھی مشکل ہے۔ نمازوں کے بعد دعاؤں کا اعلان کر دینے سے کیا کفایت ہو جبکہ دعا قبول نہ ہونے کے ہم اسباب خود اختیار کر چکے ہیں۔
دعا بھی ضروری ہے، دوا بھی ضروری ہے، دعا بھی ضروری ہے، دوا بھی ضروری ہے، اور دوا کیا ہے، گناہوں کے زہر سے پرہیز، گناہوں کی زندگی سے پرہیز، یہ کرو گے دعائیں بھی بڑی قبول ہوں گی۔
بہت سی احادیث میں وارد ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت لینے والے اور رشوت دینے والے پر لعنت فرمائی ہے، اور بعض روایت میں تیسرا شخص رائش یعنی جو درمیانی واسطہ رشوت دینے میں ہو اس پر بھی لعنت وارد ہوئی ہے۔ اب دیکھو کتنے آدمی اس بلا میں مبتلا ہیں، اور جن پر اللہ کا سچا اور مقبول رسول لعنت کرے ان کا کیا حشر ہوگا۔ ایک حدیث میں ہے کہ ظلم نہ کرو کہ تمہاری دعائیں قبول نہ ہوں گی۔ دوسری حدیث میں کہ اللہ جل شانہ ظالم کو مہلت دیتے ہیں، شاید باز آ جائے لیکن جب پکڑتے ہیں پھر وہ چھوٹ نہیں سکتا۔ حق تعالی شانہ کے ارشاد کا مفہوم ہے، اور آپ کے رب کی دارگیر ایسی ہی سخت ہے جب وہ کسی بستی والوں پر جو ظالم ہو پکڑ فرماتا ہے، بے شک اس کی پکڑ بڑی تکلیف دہ اور سخت ہے۔ اب دنیا کے مظالم کو دیکھو اور پھر سوچو کہ جب اللہ کی پکڑ سختی سے ہو تو مصائب اور پریشانیوں کی کیا انتہا ہو سکتی ہے۔ حدیث میں آیا کہ مظلوم کی بدعا قبول ہوتی ہے خواہ وہ گنہگار ہی کیوں نہ ہو۔ ایک حدیث میں آیا ہے خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو،
مظلوم کوئی بھی ہو اس کی آہ بڑی خطرناک ہے، سارے پردے ہٹ جاتے ہیں، اس کی پرواز چیری جاتی ہے، کسی کی بدعا نہ لے، کسی پہ ظلم نہ کرے، مظلوم کی بدعا سے ہمیشہ بچے۔
ایک حدیث میں آیا اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں میرا غصہ اس شخص پر نہایت سخت ہوتا ہے جو کسی ایسے شخص پر ظلم کرے جو میرے سوا کوئی مددگار نہیں رکھتا.
غریب مسکین بیچارہ، نہ کوئی اس کی آواز، نہ کوئی آواز سننے والا، نہ کوئی اس کے ساتھ کھڑے ہونے والا، لیکن اللہ تو ہے نا، اللہ تو ہے. اس لیے کبھی کسی پہ ظلم نہ کریں، چھوٹا سمجھ کے، مجبور سمجھ کے، غریب سمجھ کے، مزدور سمجھ کے، ملازم سمجھ کے ظلم نہ کریں.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو زمین والوں پر رحم نہیں کرتا، آسمان والے اس پر رحم نہیں کرتے. ایسی حالت میں جب مظلوموں کی بدعائیں روز بروز بڑھ رہی ہوں اور آسمان والے رحم نہ کریں، تو بجلیاں، اولے، طوفان جتنے بھی آئیں عین قاعدے کے موافق ہیں. حدیث میں وارد ہے کہ مظلوم کی بدعا سے بچتے رہو کہ اس کے قبول ہونے میں کوئی چیز بھی رکاوٹ نہیں. ایک حدیث میں آیا ہے کہ مظلوم کی بدعا قبول ہوتی ہے چاہے وہ فاسق و فاجر ہی کیوں نہ ہو. ایک حدیث میں حق تعالی شانوں کا ارشاد وارد ہوا ہے کہ میں مظلوم کی دعا کو رد نہیں کرتا خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. ایک حدیث میں وارد ہے، میری امت خیر اور بھلائی پر رہے گی جب تک کہ ان میں زنا کی اولاد کی کثرت نہ ہو، اور جب ان کی کثرت ہوگی تو حق تعالی شانوں اس امت کو ایک عام عذاب میں مبتلا فرمائیں گے.
اللہ فرمائے زنا کے بچے، یہ پگوڑے لگائے تھے نا، پگوڑے کچرے میں پھینک دیتے. یہ کافروں کی زندگیاں ہیں، مسلمانوں میں جس کا تصور نہیں تھا، مسلمانوں میں اس کا تصور نہیں تھا. لیکن ہر طرف نوجوانوں کی اور لوگوں کی شہوت بڑھانے کا سامان موجود ہے، اسکولوں میں، کالجوں میں، تشہیر میں، کپڑے بیچنے میں، ٹی وی میں، وی سی آر، فیس بک پہ، ہر طرف شہوت پڑکانے کا سامان موجود ہے. وہ ایمان تو ہے نہیں کہ آدمی پھر کنٹرول کرے، پھر گندگی ہی گندگی ہے، گندگی ہی گندگی، گند ہی گند ہے، گھن آتی ہے.
مخفی حرام کاریوں کا تو کیا ذکر، کوئی بڑے سے بڑا شہر یا چھوٹے سے چھوٹا قصبہ بھی ایسا ہے جہاں کھلم کھلا علی الاعلان زنا کی کثرت نہ ہوتی ہو اور میونسپلٹی کے مسلم ممبران اس پر مجبور نہ ہوں کہ اس بے پدری اولاد کی روز افزوں پیداوار کے لیے مستقل جگہوں کا انتظام کریں اور ان کے مکانات کے لیے وسیع جگہ مہیا کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس آبادی میں سود خوری اور زنا کاری علی الاعلان ہونے لگے تو سمجھ لو کہ وہاں کے لوگ اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو اتار رہے ہیں.
دونوں چیزیں علی الاعلان ہیں. سودی قرضہ لے گا، بتائے گا اتنا قرضہ لیا ہے، گندگی کر کے آئے گا، دوستوں میں آ کے بتائے گا یہ کیا میں نے، دونوں علی الاعلان.
ذرا غور تو کرو، کتنے آدمی ہیں جو اس بدکاری میں مبتلا ہیں اور کتنے مہذب اور شریف آدمی ہیں جو اس سیاہ کاری کے لیے مکانات کرائے پر دیتے ہیں، اور کتنے دیندار میونسپل کمشنر ایسے ہیں جو اس ذلیل کام کے لیے جگہوں کا انتظام کرنے پر مجبور ہیں. بہت سی صحیح حدیثوں میں وارد ہے کہ جس گھر میں کتا ہو یا تصویر ہو رحمت کے فرشتے اس میں داخل نہیں ہوتے. ابو وائل رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملک شام کے ایک غزوہ میں شریک تھا. ایک جگہ ٹھہرنا ہوا، وہاں کا رئیس حضرت عمر کو تلاش کرتا ہوا ملاقات کے شوق میں آیا. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچا تو ان کو سجدہ کیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سجدہ کیسا؟ اس نے عرض کیا کہ ہمارا اپنے بادشاہوں کے ساتھ یہی معمول ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا، سجدہ اسی معبود کو کر جس نے تجھے پیدا کیا ہے. اس کے بعد اس نے درخواست کی کہ میں نے آپ کے لیے کھانا تیار کیا ہے، میرے گھر پر تشریف لے چلیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تیرے مکان میں تصویریں تو نہیں ہیں؟ اس نے عرض کیا، تصویریں تو ہیں. آپ نے فرمایا کہ ہم اس میں نہیں جاتے، تو ایک قسم کا کھانا بھیج دینا. اس نے بھیج دیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تناول فرمایا. اب دنیا کے مہذب مکانوں پر بھی ایک نگاہ ڈالو، کیا بغیر تصویر کے مکان کی آرائش ہو سکتی ہے اور مجال ہے؟
جاندار کی تصویر، ورنہ آپ درختوں کی تصویریں لگائیں، بے جان چیزوں کی تصویریں لگائیں، جاندار کی تصویر.
اور مجال ہے کوئی تنگ نظر مولوی ٹوک سکے؟ تم ہی بتاؤ کہ جب ہم رحمت کے دروازوں کو اپنے اوپر بند کر لیں اور عذاب الہی کے نازل ہونے کے اسباب جتنے ممکن ہو سکیں اختیار کرتے رہیں، پھر ہماری پریشانیوں اور مصیبتیں کیوں نہ روز بروز بڑھتی رہیں؟
اور ہم کیا کہتے ہیں کسی نے بندش کر دی. ارے میاں خود ہی تو اللہ کی رحمت کی بندش کر دی, کسی کو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے گناہ تھوڑے ہیں بندش کرنے کے لیے کہ کسی اور کو بندش کرنے کی ضرورت ہے.
ہمارے اسلاف کا عمل یہ ہے کہ وہ کفار کے ان مکانوں میں بھی جانا گوارا نہ کریں جہاں تصاویر ہوں, اور ہم ناخلفوں کا عمل یہ ہے کہ مسلمان ہو کر اس ناجائز چیز سے مکان کو زینت دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک ارشاد کو غور سے دیکھتے جاؤ اور اپنا اور دنیا کا جائزہ لیتے جاؤ, اور اسلامی تعلیم کے کمال اور مسلمانوں کی دینی تعلیم سے حیرت انگیز اعراض پر تعجب میں بڑھتے جاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, جب سورج نکلتا ہے تو دو فرشتے اس کے قریب ہو کر اعلان کرتے ہیں, لوگوں اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ, تھوڑا سا مال تو ضروریات کو کفایت کر جائے بہتر ہے اس زیادہ مال سے جو لہو میں مشغول کرے. اور جب آفتاب غروب ہوتا ہے تو اس کے قریب دو فرشتے کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں, اے اللہ خیر میں خرچ کرنے والے کو بدلہ عطا فرما اور روک کر رکھنے والے کے مال کو ضائع اور برباد کر دے. اب غور کرو جو لوگ بخل اور کنجوسی سے مصائب اور مشقتیں اٹھا کر جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے, کس طرح اس مال کی بربادی کے لیے اپنے اوپر پریشانیاں اور مصیبتیں جمع کرتے ہیں. کبھی تو اس کے ضائع ہونے کے واسطے کسی بیماری میں مبتلا ہو گئے تو حکیم ڈاکٹر دوا علاج میں سینکڑوں پر پانی پھر جاتا ہے.
اگر حضرت کہہ رہے ہیں سینکڑوں, اس زمانے کی بات ہے سینکڑوں, اب تو ہزاروں نہیں لاکھوں کی بات ہے, لاکھوں کی بات ہے. بلکہ اب تو یہ بھی ہوتا ہے جاتے جاتے بھی لاکھوں دینے پڑتے ہیں اور پھر وہ لاش واپس کرتے ہیں. تو میرے عزیزوں پیسہ بچتا تو نہیں ہے, چلا تو جاتا ہے, لیکن اپنی مرضی سے اللہ کی رضا میں لگائیں تو مزے مزے.
اگر جھوٹی سچی مقدمے بازی شروع ہو گئی تو ساری ہی جمع پونجی نمٹ جاتی ہے, اور اگر کسی کے اپنے اعمال حسنہ کی وجہ سے اپنی حفاظت بھی رہی تو اولاد ایسی آوارہ ہوتی ہے کہ وہ باپ کی برسوں کی کمائی کو مہینوں کے عیاشی میں اڑا دیتی ہے.
ابا نے کما کے رکھ بھی دیا تو کیسی اولاد کے لیے, جو اس سے اور انگارے گناہوں کے اکٹھے کر کے ابا کی قبر میں بھیج رہا ہے اور قبر خراب کر رہا ہے.
یہ کوئی فرضی واقعات نہیں, آئے دن کے واقعات ہیں کہ بڑوں نے محنت و مشقت اٹھا کر خون پسینہ ایک کر کے بہت سا مال جمع کیا اور ان کے مرتے ہی ناخلف ورثا نے برسوں کی کمائی مہینوں نہیں بلکہ ہفتوں میں اڑا دی. اسی لیے متعدد احادیث میں وارد ہوا ہے کہ آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال, حالانکہ اس کا مال صرف وہ ہے جو کھا لیا یا پہن لیا یا اللہ کے راستے میں خرچ کر کے جمع کر لیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز پر تنبیہ فرما دی, اور دین و دنیا کا کوئی جز ایسا نہیں چھوڑا ہے جس پر اس مختصر چند سالہ زندگی میں تبصرہ نہ فرما دیا ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو اور ایسے فتنوں کے پیدا ہونے سے پہلے پہلے کر لو جو اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے.
بادرو بالاعمال, جلدی جلدی نیکی کر لو, ورنہ ایسا ہوتا ہے میرے عزیزوں ایک وقت ایسا آتا ہے آدمی نیکی کرنا بھی چاہتا ہے نہیں کر سکتا. ایک وقت ایسا آتا ہے فتنوں کا نیکی اور بدی کا فرق ہی نہیں پتہ لگتا. ایک وقت ایسا اندھیرے کا آتا ہے کہ صحیح غلط کی تمیز ہی ختم ہو جاتی ہے. میرے عزیزوں ایک وقت ایسا اندھیرے کا آتا ہے حق اور باطل کا فرق ہی کوئی نہیں پتہ لگتا. میرے عزیزوں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے صحیح کون لوگ ہیں غلط لوگ ہوں کون لوگ ہیں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے نیکیوں کا نور لے لو تاکہ بدی بدی لگے، گناہ گناہ لگے، حق حق لگے، باطل باطل لگے، نیک لوگ نیک لوگ لگے، برے لوگ برے لوگوں کی پہچان ہو جائے. وہ آنکھوں کی بصیرت ہے نیکیوں کی برکت سے جو نصیب ہو جاتی ہے. فتنوں سے پہلے پہلے وہ پیدا کر لو، جلدی جلدی نیکیاں کر لو.
فتنے کے زمانے میں صبح کو آدمی مومن ہوگا، شام کو کافر، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر.
یعنی پتہ تو ہے نہیں، جاہل ہے، اندھیرا ہے، اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہے، صبح مسلمان ہے. کوئی ایسی بات زبان سے کہہ دے گا، یا دین کے بارے میں کہہ دے گا، یا نبی کی سنت کا مذاق اڑائے گا، یا کوئی ایسی بے ادبی کر دے گا مسلمانوں کی بڑی شخصیات کے بارے میں، دائرہ اسلام سے نکل جائے گا. صبح مسلمان تھا، شام کافر تھا، شام مسلمان تھا، صبح کافر تھا، پتہ ہی نہیں لگا اسے. اور یہ دور ایسا ہے. سنت پہ عمل کرنا علیحدہ بات ہے، لیکن سنت کا مذاق اڑانا یہ کفر ہے، یہ کفر ہے. دین کی کسی حکم کو پر عمل نہ کرنا بڑی گناہ کی بات ہے، لیکن دین کے کسی حکم کا انکار کرنا یا مذاق اڑانا یہ کفر ہے. قرآن کے کسی حکم پر عمل نہ کرنا، یہ میں عرض کر رہا ہوں، گناہ ہے. لیکن کسی قرآن کے حکم کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ اس دور کے اندر قابل عمل نہیں ہے، اس دور میں تو اس پہ عمل کرنا ایسا ہے جیسے تاریخ دور میں جانا ہے، یہ کفر ہے. نماز نہ پڑھنا اور بات ہے، لیکن نماز کا انکار کرنا بہت غلط بات ہے. تو آج صرف عمل میں کوتاہی نہیں، صرف عمل میں کوتاہی نہیں، نظریات میں گمراہی ہے کہ دین کے بہت سارے احکامات کے بارے میں نظریہ بدل گیا، ذہن بدل گیا، اور ان کا انکار شروع ہو گیا، ان کا مذاق شروع ہو گیا، اور یہ وجہ ہو جاتی ہے کفر کی، یہ وجہ ہو جاتی ہے کفر کی.
اپنے دین کو تھوڑے سے دنیا کے سامان کے بدلے بیچ دے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مرنے سے پہلے پہلے اللہ کی طرف رجوع اور توبہ کر لو، اور مشاغل کی کثرت سے پہلے پہلے اعمال صالحہ کر لو، اور اللہ جل شانہ کو کثرت سے یاد کر کے اور مخفی اور اعلانیہ صدقہ کر کے اللہ کے ساتھ رابطہ جوڑ لو، کہ ان چیزوں کی وجہ سے تم کو رزق بھی عطا کیا جائے گا، تمہاری مدد بھی کی جائے گی، اور تمہارے نقصان کی تلافی بھی کر دی جائے گی. ایک حدیث میں آیا کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، اور جو شخص ظالم کو معاف کر دے حق تعالی شانو اس کی عزت بڑھاتے ہیں. لہذا مظالم کو معاف کیا کرو، اللہ تعالی تمہیں عزت عطا فرمائے گا. اور جو شخص سوال کا دروازہ کھولتا ہے اس پر فقر کا دروازہ کھل جاتا ہے. ایک حدیث میں آیا کہ جب میری امت اپنے علماء سے بغض رکھنے لگے اور بازاروں کی تعمیر کو نمایاں کرنے لگے اور روپیہ دراہیم روپیہ جمع کرنے پر نکاح کرنے لگے، یعنی نکاح کرنے کے لیے بجائے دیانت تقوی اور دینداری کے مالدار ہونے کی رعایت ملحوظ ہو، تو حق تعالی شانو ان پر چار چیزیں مسلط فرما دیں گے.
تین چیزیں، اور اس کا رد عمل کیا آئے گا، ریاکشن کیا آئے گا، چار چیزیں. تین چیزیں کیا ہیں؟ علماء سے بغض، بازاروں کی عمارتیں بلند و بالا، دونوں چیزیں ہیں. تیسری چیز، رشتے کی بنیاد کردار اخلاق پاک دامنی نہیں، پیسہ دولت اسٹیٹس، رشتے کی بنیاد یہ بن جائے گی. یہ تینوں چیزیں موجود ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ان تین چیزوں کا ریاکشن کیا ہوگا، چار چیزیں.
زمانے کا قحط،
تنگ دستی، معاشی گرانی ایک،
بادشاہ کا ظلم،
حکمرانوں کا ظلم،
اور حکام کی خیانت،
خائن لوگ، ہر شعبے میں ہر عہدے میں بیٹھا کرپٹ خائن،
اور دشمنوں کا حملہ،
ہمیشہ دشمنوں کا ڈر، اس سرحد سے بھی، اس سرحد سے بھی، اس سرحد سے بھی. بتاؤ، تین چیزوں کا ریئیکشن نظر آ رہا نہیں آ رہا؟ لیکن کس کا ذہن جائے ادھر؟ کون ان نبی کی بات کو اپنی زندگیوں کے بدلے کے آئے؟ آج امت کے پاس وہ علم جو صرف مسلمانوں کا تھا، جو ان کے اللہ نے ان کے رسول نے دیا تھا،
آج خود مسلمانوں کی زندگیوں سے اس علم کا تذکرے مٹ گئے، اس پر ایمان یقین ختم ہو گیا. تین چیزیں ہیں اور ان کا چار چیزوں کی صورت میں ریئیکشن موجود ہے.
حضرت علی کرم اللہ وجہو کا ارشاد ہے کہ گناہ کا بدلہ عبادت میں سستی، روزی میں تنگی.
گناہ کی نحوست سے عبادت میں سستی ہونے لگتی ہے. یہاں تو آپ تہجد پڑھ رہے ہیں نا، ماشاءاللہ فجر بھی پڑھ رہے ہیں. آپ عید کی رات میں جا کر بازار جائیں گے اور آپ کی آنکھیں غلط استعمال ہوں گی، فجر کی نماز پڑھنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی. گناہ کا اثر فوراً آئے گا، آپ کو عبادت میں سستی ہونے لگ جائے گی. ایسا لگے گا آپ کے پاؤں میں کسی نے بیڑیاں ڈال دی. ہو سکتا ہے رمضان کی طاقت ایک دو دن چلے، لیکن گناہ ہوتے رہے آہستہ آہستہ آپ کا مسجد سے رشتہ ٹوٹ جائے گا، فرائض چھوٹ جائیں گے. کہاں آپ نفل پڑھ رہے، تہجد پڑھ رہے، اور کہاں ایک وقت گناہوں کی نحوستیں آپ کو گھیر لیں گی، آپ کی زندگی میں فرض بھی چلا جائے گا، فرائض بھی چلے جائیں گے. تو علی فرمانے لگے گناہ کی نحوست ہوتی ہے، اعمال صالحہ کی دور توفیق چھن جاتی چھن جاتی ہے.
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، کبھی ترش روئی سے آپ مجھ سے پیش نہیں آئے. مجھے ارشاد فرمایا کہ وضو اچھی طرح کیا کر، اس سے عمر میں اضافہ ہوگا.
دیکھیں اللہ کے نبی کیسے تربیت کر رہا ہے. اچھے طریقے سے وضو کیا کرو، اس کا تعلق کس سے ہے؟ عمر سے. ہم کہتے ہیں ڈائٹنگ کر لو اور تھوڑی سی فٹنس ٹھیک کر لو اور تھوڑا سا اس کلب میں چلے جاؤ، ٹھیک ہے نا، تھوڑی سی یہ سب چیزیں کر لو. ارے میاں، ان چیزوں سے صحیح ہونا تو کافر کے پاس بھی علم ہے، مسلمانوں کے پاس بھی ہے، لیکن ایک علم میرے نبی نے اور بھی دیا ہے کہ وضو صحیح کر لو تب بھی صحت اچھی ہو جائے گی، تب بھی عمر اچھی ہو جائے گی. یہ علم صرف مسلمانوں کے پاس تھا. تہجد جو پڑھتا ہے اس کی صحت اچھی ہو جاتی، یہ صرف میرے نبی نے بتایا ہے. یہ علم کافروں کے پاس نہیں ہے. اس گولی سے، اس دوائی سے، اس وٹامن سے صحت اچھی ہوتی ہے، یہ علم کافروں کے پاس بھی ہے، مسلمانوں کے پاس بھی ہے. لیکن تہجد کے وٹامن سے صحت اچھی ہوتی ہے، یہ علم صرف مسلمانوں کے پاس تھا، لیکن بدقسمتی سے مسلمانوں پر بھی اس کا ایمان نہیں رہا. یہ صرف مسلمانوں کا علم ہے لیکن مسلمانوں کی زندگی میں نہیں رہا. نہ اسے پڑھایا گیا، نہ اسے سنایا گیا، نہ اس کی ذہن سازی کی گئی. ہاں یہ اس بوتل پینے سے بڑی وٹامن آتی ہے، طاقت آ جاتی ہے بڑی، یہ سب کو پتا ہے، کیونکہ وہ پڑھایا پلایا گیا ہے. اتنا پڑھایا، اتنا پلایا، اتنا دکھایا، اتنا سنایا کہ وہ پی گیا، اس کو اس پر ایمان لے آیا.
وضو اچھی طرح کیا کر، اس سے عمر میں اضافہ ہوگا اور تیرے محافظ فرشتے اس سے محبت کرنے لگیں گے.
سبحان اللہ. ہم سمجھتے ہیں گارڈ بھی ہوں گے، اسلحہ ہوگا اور ان چیزوں سے حفاظت ہوگی. ارے یہ علم تو کافر کے پاس بھی ہے، مسلمان کے پاس بھی ہے، یہ تو ہے، لیکن ایک اور حفاظت کی چیز بھی نبی نے بتائی ہے نا. یہ بھی حفاظت کرتے ہیں، یہ بھی حفاظت کرتے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا چھوٹے بچوں کو کیسے گرتے ہیں، کیسے گرتے ہیں؟ اگر ان کو حفاظت کے فرشتے اٹھا نہ لینا تو پتہ نہیں ان کے ٹانگیں ہاتھ ٹوٹ چکے ہوں. کبھی پلنگ سے گر رہا ہے، کبھی کرسی سے گر رہا ہے، کبھی وہاں سے گر رہا ہے، ٹھیک ٹھیک چل رہا ہوتا ہے. وہ جیسے ہی گرنے لگا فرشتہ نیچے پر رکھ دیتا ہے، اس کو سنبھال لیتا ہے، آرام سے نیچے رکھتا ہے اس کو. ورنہ آپ دیکھیں چھوٹے بچے اتنے گرتے ہیں، بوڑھا آدمی گر کے دیکھے ذرا، ہڈیاں وڈیاں ٹوٹ جائیں گی. کتنا گرتا ہے وہ چھوٹا بھائی، کبھی پلنگ سے گر رہا ہے، کبھی کرسی سے گر رہا ہے، کبھی وہ چھلانگ لگاتے ہوئے گر رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہوا، فرشتے سنبھال لیتے ہیں اسے. تو فرشتے بھی ہوتے ہیں ساتھ محافظ، یہ بھی حفاظت کرتے ہیں.
نماز کا کچھ حصہ گھر میں مقرر کر، اس سے گھر کی خیر میں اضافہ ہوگا.
کچھ نماز گھر میں بھی پڑھا کریں. آپ بولیں گے آئندہ فجر تم گھر میں پڑھیں گے. فجر نہیں میاں، فجر نہیں، کبھی کبھی نفل گھر میں پڑھا کریں، نفل گھر میں پڑھا کریں. فرض نماز گھر میں عورت پڑھتی ہے، مرد نہیں. فرض نماز گھر میں عورت پڑھتی ہے، مرد نہیں. لیکن عجیب تماشا ہے، عورت مسجد دوڑتی ہے، مرد گھر پڑھتا ہے. عجیب ہی دنیا ہو رہی ہے، الٹا ہی گنگا الٹا ہی بہ رہی ہے. جو شریعت نے کہا وہ نہیں کرنا، الٹا کرنا ہے. اس سے کہا تو گھر میں پڑھ لے، اس سے کہا تو مسجد میں، یہ ادھر چلا گیا ادھر چلا گیا. اس کی نماز عورت کی گھر میں افضل ہے، اور مرد کی فرض نماز مسجد میں ہے، گھر میں نہیں ہوتی، گھر میں نہیں ہوتی. ہاں نفل کبھی کبھی گھر میں پڑھا کرے، گھر میں نوافل پڑھا کرے.
اور جب گھر میں جایا کرے تو گھر کے لوگوں کو سلام کیا کر،
السلام علیکم. ہم کیا کہتے گڈ مارننگ، ارے نہیں میاں ہمارا یہ سلام نہیں ہے، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم. سبحان اللہ کتنے خوبصورت الفاظ ہیں. اگر آپ نے اپنے گھر والوں سے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور وہ گھڑی قبولیت کی ہوئی اور آپ کی یہ دعا ٹھکانے لگ گئی، تو کیا ملا آپ کے گھر والوں کو؟ سلامتی مل گئی، رحمت مل گئی، برکت مل گئی. کیا خوبصورت دعائیں ہیں، کتنے ایک دوسرے کے لیے خیرخائی کے کلمات ہیں. لیکن ہمارے یہاں یہ رواج ہی ختم ہو گیا، رواج ہی نہیں رہا. السلام علیکم. کریں گے بھائی انشاءاللہ. ہاں میرا ایک بچہ کہنے لگا، میں نے اس دن کہا نا کہ امی کو ذرا میسج کر دو، فون کر دو، ان کو بولو ہمارے لیے دعا کریں. تو وہ کہنے لگا میں نے امی کو کہا امی خیریت تو ہے، کیا ہو گیا کیا ہو گیا. ہاں تو اس کو معمول بناؤ گے انشاءاللہ پھر زندگی کا حصہ بن جائے گا. شروع شروع میں تو عجیب سا لگے گا، کیا ہو گیا بھائی خیریت ہے.
جب گھر میں جایا کرے تو گھر کے لوگوں کو سلام کیا کر، اس کی برکت تجھ پر بھی ہوگی اور گھر کے لوگوں پر بھی
برکت ہوگی.
نماز کے اہتمام میں جو دینی اور دنیاوی برکات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں، اس کا نمونہ دیکھنا ہو تو میرا رسالہ فضائل نماز دیکھیں. یہاں اختصار کی وجہ سے ان کو ذکر نہیں کرتا. ان سب روایات سے بات واضح ہے کہ جیسے گناہوں کی کثرت پریشانی اور حوادث کی کثرت کا سبب ہے، ایسے ہی اطاعات اور عبادات دونوں جہانوں کی کامیابی کا سبب ہے.
اصل میں ہم نے ایک بات پڑھی نا، البر لا یبلا، نیکی پرانی نہیں ہوتی بھائی، والاسم لا ینسا، گناہ نہیں بھلایا جاتا، نیکی نہیں پرانی ہوتی. نیکی کی بھی اپنی تاثیر ہے، اس کی اپنی برکت ہے، اس کی اپنی طاقت ہے، اس کی اپنی رحمت ہے. نیکی زندگی میں بڑے کام آتی ہے. دیکھو نا وہ بند غار کا چٹان کیسے ہٹی نیکی کی برکت سے. اس کو اپنی زندگی میں رکھو، سوچو کوئی نہیں ہے، کوئی انسان نہیں ہے، دور دور تک کوئی انسان مدد کرنے کے لیے نہیں ہے، اور چٹان ہٹ رہی ہے، ایک تھوڑی ہٹی پھر ہٹی پھر ہٹی، کیا چیز تھی، کون سی طاقت تھی؟ نیکی، نیکی.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے آدم کی اولاد تو میری عبادت کے لیے فراغت کے اوقات نکال لے، میں تیرے سینے کو غنا اور بے فکری سے پر کر دوں گا.
سبحان اللہ، تفرق لعبادتی املو صدرک غنا، تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے دل کا فقر ختم کر دوں گا. ہمیشہ تو اندر سے مطمئن ہوگا، جو اللہ نے تجھے دیا ہے نا اس پہ تو ہمیشہ مطمئن ہوگا، کبھی اندر کے اندر فقر نہیں آئے گا، غنی بنا دے گا. غنی اور حقیقی مالدار وہ ہوتا ہے جس کا دل غنی ہو. وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، اور تیرے فقر کے سارے دروازے بند کر، تو کبھی اندر سے فقیر نہیں رہے گا. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر تیرے پاس میری اطاعت بندگی کے لیے وقت نہیں ہے نا، کہتے بہت مصروف ہوں بہت مصروف ہوں بہت مصروف ہوں، یار وقت نہیں ملتا ہے، بہت مصروف ہوں. عجیب خوار آدمی ہے، اللہ کی بندگی کے لیے وقت نہیں ہے اس کے پاس، کہتے بہت مصروف ہوں. فرما اگر یوں ہوگا تیرے پاس میری بندگی کے لیے وقت نہیں، املو یدک شغلا ولم اسد فقرک، تیری زندگی کو مشغولیت سے بھر دوں گا اور تیرے فقر کے دروازے بھی نہیں بند کروں. ہمیشہ اندر سے فقیر رہے گا، حرص و حوص کی آگ اندر سے تجھے ہمیشہ جلاتی رہے گی، حرص و حوص کی آگ اندر سے تجھے ہمیشہ جلاتی رہے گی.
یہ ارشاد خداوندی ہے، اس مالک الملک اور قادر مطلق کا ارشاد ہے جس کے قبضہ قدرت میں دنیا کی ہر چیز ہے. نیز اس کے ہم معنی اور بھی روایات ہیں جن میں دنیا کی فلاح و کامیابی کا مدار اللہ کی عبادت پر رکھا ہے، لیکن ہم لوگ دنیا کمانے کے واسطے عبادت ہی کے اوقات پر سب سے پہلے صفایا کرتے ہیں. جب اس طرح اللہ کی نافرمانیوں میں ہماری ترقیات ہوں تو پھر ہماری پریشانی اور تنگ دستیوں میں کیوں نہ اضافہ ہو. دین سے بے پرواہ ہو کر مسلمان روٹی کا سوال حل کرنا چاہیں تو کیسے ممکن ہے؟ جب روٹی دینے والا یہ کہے کہ میں نہ فقر کو دور کروں گا اور نہ مشاغل سے دل کو خالی کروں گا. صحیح حدیث میں اللہ جل جلالہ کا ارشاد وارد ہوا ہے کہ اگر بندے میری اطاعت پوری پوری کریں تو رات کو سوتے ہوئے ان پر بارش برساؤں اور دن میں سورج نکلا رہے تاکہ کاروبار میں حرج نہ ہو.
سبحان اللہ، جب اللہ راضی ہوتا ہے تو آسمان سے رات کو بارش ہوتی ہے، کھیتوں کو مل جاتا ہے، ضروریات پوری ہو جاتی ہیں، زمین پہ پانی بھر جاتا ہے، انسانوں کے لیے پانی اکٹھا ہو جاتا ہے زمین کے نیچے، جانوروں کے لیے پانی کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، کھیتوں کو باغات کو سب کچھ مل جاتی ہے، صبح سورج نکل آتا ہے، لوگ اپنی زندگی کے مشغولیت میں پھر مصروف ہو جاتے ہیں. اور جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو بارش ہوتی ہے، طوفان آ جاتا ہے، بارش آتا ہے بربادی آ جاتی ہے، بارش آتی ہے ساری فصلیں برباد ہو جاتی ہیں. تو بھائی یہ ایک علم جو آپ کے سامنے دیا جا رہا ہے جو اللہ کے رسول کا ہے کہ نیکی کا اپنے برکاتیں ہیں، گناہوں کا اپنا ریئیکشن ہے. اس علم کا رواج دنیا سے ختم ہو گیا، اللہ کرے ہمیں اس پر ایمان پختہ کر لے، ہمارے ذہن اس پر بن جائے، اور پھر اللہ سے ان موقع پہ نیکیوں کی زندگی مانگے، ہر گناہ سے نجات مانگے. مانگنے کا وقت ہے، ہمت بھی کریں مانگے بھی صحیح، تو انشاءاللہ زندگی بڑی خوبصورت ہو جائے گی. مجھے اندازہ ہے آج آپ نے رات بھی عبادت کی اور جمعے کے اندر آپ کو نیند بھی، سونے کا وقت بھی کم ملا، لیکن اثر ظہر کے بعد تو بہت سوئے ہوں گے. تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. تو کل پھر ماشاءاللہ 27ویں کی رات ہے، جن ساتھیوں نے آرام فرمانا ہے آرام فرما لیں، ٹھیک ہے. اور جو ساتھی تلاوت نوافل قیام میں ہیں بہت مبارک بات ہے. بس ایک بات ضرور ذہن میں رہے، فضول بات نہیں، فضول کام نہیں، بس اس سے بہت تکلیف ہوتی ہے. مسجد کی بے ادبی بھی ہوتی ہے، مسجد کی بے ادبی بھی ہوتی ہے. آپ اتنی محنت کرتے ہیں اور ساری کمائی بھی آپ ضائع کر دیتے ہیں، اللہ بھی ناراض ہونے کا ڈر لگتا ہے ان موسم میں. بس فضول نہیں، سو جائیں کوئی بات نہیں، آرام کر لیں کوئی بات نہیں، تلاوت کر لیں تو بہت مبارک بات ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے بھائی. سبحانک اللہ بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک و نتوب الیک.